أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ترجمہ یہ ہے، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی جا چکی ہیں، یتربصن، وہ انتظار کریں گی، روکے رکھیں گی، بی انفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، تین حیضوں تک، ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، این یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، وبعولتهن، اور ان کے شوہر احق، زیادہ حقدار ہیں، بردهن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور ان کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ہیں، یعنی عورتوں کے لیے مردوں پر کچھ حقوق ویسے ہی ہیں جیسا کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، معروف طریقے کے مطابق، وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں. اس آیت میں پانچ باتیں بنیادی طور پر، بلکہ چھ باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جن عورتوں کو طلاق دی جا چکی ہے ان کی عدت کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں. کچھ باتیں اس حوالے سے اس سے پہلے آئی تھیں، وہ یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دی جائے تو تین پیریڈز تک انتظار میں رہیں گے، تین پیریڈز تک وہ عدت میں رہیں گی. جیسے ہی یہ تین ماہواری کے زمانے گزر جائیں گے تو پھر وہ حلال، کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتی ہیں، نکاح بالکل لیا ان کا ختم ہو جائے گا. یہاں ذہن میں رہے کہ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ تو وہ ہوتی ہیں، بلکہ عدت جو گزاری جاتی ہے وہ تین طرح کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو ایام آتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تین ایام کے زمانے تک، تین حیض کے گزرنے تک وہ عدت گزارا کریں گے. کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ایام نہیں آتے، بیماری کی وجہ سے، بعض دفعہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق دی گئی، اگر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تین پیریڈز تک انتظار نہیں کریں گے، عدت گزاریں گے، بلکہ تین مہینوں تک وہ عدت گزاریں گے، ان کی عدت مہینوں کے ذریعے ہوگی. پھر وہ تیسری قسم کی خواتین وہ ہوتی ہیں جو پریگننسی کی حالت میں ہوتی ہیں، امید سے ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہیں. تو ایسی خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کو طلاق دے دی ہے تو پھر وضع حمل تک، یعنی ولادت تک، بچے کے ڈیلیوری ہونے تک وہ عدت گزاریں گے. پھر اب وہ چاہے دو مہینے ہوں، چاہے تین مہینے ہوں، چاہے چھ مہینے ہوں، چاہے نو مہینے ہوں، پریگننسی کی حالت میں عدت ڈیلیوری ہوتی ہے. اچھا، اگر کسی نے طلاق دے دی، بالکل عین ولادت کا زمانہ تھا، ایک دن میں ہی اگر مثال کے طور پر ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ولادت ہو جاتی ہے، تو ایک دن میں عدت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر مان لیجئے کہ کسی کو ڈیلیوری نہیں ہوئی، سال گزر گیا، ڈیڑھ سال گزر گیا، تو ان کی عدت اتنی لمبی ہو جاتی ہے. پھر بعض خواتین ہوتی ہیں، ہمارے پاس عام طور پر تصور یہی ہے کہ ڈیلیوری نو مہینے میں ہو جاتی ہے، لیکن ماضی میں ہمارے بڑوں کے، بزرگان دین کے، اسلاف کے، محدثین کے کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ اور بھی لمبی ہو جاتی ہے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو سال تک ماں کے پیٹ میں رہے ہوں، اتنی لمبے بھی کسی وجہ سے. اللہ پاک جو ہے نا، نظام عام حالات سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی صورت کسی کے ساتھ بھی ظاہر فرما دے. تو بہرحال یہ عدت کے اعتبار سے خواتین کی تینوں قسم، تین طرح کی صورتیں بنتی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. ایک بات تو یہ ہے. और इसीलिए कि प्रेगनेंसी के ज़माने में इद्दत लंबी हो सकती है और औरत के लिए बड़ी तकलीफ दह ज़माना हो जाता है, तलाक देने से मना किया गया है। तलाक़ें दो तरह की मना हैं, एक वो तलाक़ हैं जो तीन तलाक एक साथ दे दी जाए। नादानी में आम तौर पर आदमी जो है ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देता है, तलाक तलाक तलाक, नहीं कहना चाहिए, गुनाह है ये। तो एक साथ तीन तलाक देना ये भी गुनाह है। और दूसरा ये है कि माहवारी के प्रेगनेंसी के ज़माने में तलाक देना ये भी गुनाह है, मना किया गया है इससे। क्योंकि औरत जब इद्दत गुजारेगी, प्रेगनेंसी अगर लंबी हो जाए तो बड़ा तकलीफ तो मरहला है उसके लिए। इद्दत में बड़े मसाइल होते हैं, गम में होती है औरत, शोक में होती है, तकलीफ़ में होती है। एक तो तलाक की जो है ना उसमें गम में रहेगी, इद्दत में रहेगी, फिर बच्चे की तकलीफ़ अलग रहेगी, उसको बड़ा तकलीफ़ दह मरहला होता है। तो पहला हुक्म अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत में यही बयान फरमाया कि मुतल्लका औरतें वो तीन हैज़ के ज़माने तक इंतज़ार करेंगी, जैसे ही ये तीन गुजर जाएंगे तो उनकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। इद्दत के मुकम्मल होने के बाद फिर वो आज़ाद हैं, जिससे चाहे निकाह कर लें। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला इस आयत में जो बयान किया गया वो ये है कि वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा खलकल्लाहु फी अरहामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। औरतों के लिए हलाल नहीं है कि अल्लाह ने जो रहम में पैदा किया है वो छुपाए अगर अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर प्रेगनेंसी से हैं तो बता देना चाहिए, ख्वातीन को छुपाना नहीं चाहिए। बाज़ दफ़ा जज्बात में आकर ख्वातीन छुपाती हैं कि भाई प्रेगनेंसी तो लंबी चलेगी इसलिए बताती नहीं है। 3 महीने गुजरते कहते हैं कि मेरी इद्दत गुजर गई, उसके बाद कहीं और से निकाह कर लिया कहीं और। हमारे पास दारुल इफ्ता में ऐसे भी फतवे आते हैं, इद्दत के ज़माने में झूठ बोलकर निकाह कर लिया कि इद्दत गुजर गई, प्रेगनेंसी के ज़माने में निकाह कर लिया, झूठ बोल लिया। अब या रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कभी मोहब्बत का चक्कर होता है, मोहब्बत के चक्कर में आकर झूठ बोला, जल्दी से निकाह कर लिया, फारिग हो गया, खिस्सा ख़त्म, ताकि दुनियावी एतबार से जो है ना कोई कुछ कहे भी नहीं, हमको गैरत न दिलाए और आखिरत का तो खौफ ही नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला इस आयत में यही बात बता रहे हैं, ना मोहब्बत की वजह से हो, ना प्रेगनेंसी की यानी इद्दत के लंबी होने के खौफ से, छुपाने नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी हो तो फौरन बता देना चाहिए। एक एक रीज़न इसका ये भी है असल में कि जब तक औरत जो है इद्दत नहीं गुजरती, और दूसरा यह है कि प्रेगनेंसी के ज़माने में निकाह किसी से जायज़ ही नहीं है। और फिर शरीयत में हुक्म ये भी है कि अगर औरत प्रेगनेंसी की हालत में होती है तो दूसरा मर्द जिससे निकाह अगर हो जाता है तो वो कुर्बत भी नहीं कर सकता, मना है। हदीस में सख्ती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ऑलरेडी किसी का हमल है तो आदमी हमल में जो है ना शुबा पैदा नहीं करे, वो हमल किसका है फिर? चूंकि मसाइल हैं अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं, इसलिए खोलकर हमको भी बयान करना है। तो मसला ये जहन में रहना चाहिए कि शरीयत में ममानात है, औरत अगर हमल से है तो किसी और का हमल जो है ना, किसी और का मादा उसके साथ जमा नहीं हो सकता फिर, ताकि नसब में शुबा पैदा ना हो जाए, इख्तलात ना हो, गैरत के भी खिलाफ है वो। तो इसलिए ख्वातीन के लिए दूसरा हुक्म यह दिया गया कि अगर उनको तलाक दी गई और वो हमल से हैं तो अपने हमल को जाहिर कर दें, उसके एतबार से इद्दत गुजरेगी, और हम जैसे ही विलादत हो जाएगी तो इद्दत गुजरेगी, उस वक्त जो है ना वो किसी और से फिर निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात जो अल्लाह तबारक व ताला ने, या तीसरा हुक्म जो अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया वो ये है, वबूलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, कि इस इद्दत के ज़माने में शौहर जो है ना अपनी बीवियों को लौटाने के ज़्यादा हकदार हैं अगर वो इस्लाह का इरादा रखते हैं। आदमी ने अगर अपनी बीवी को एक तलाक दे दी हो या दो तलाक दे दी हो, मैंने जिक्र किया था इससे पहले कि तलाक की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती है, एक तलाक तलाक रजई होती है और एक तलाक तलाक बाइन होती है। तलाक रजई उस तलाक को कहा जाता है जिसमें वाज़ह अल्फाज में आदमी तलाक देता है, बीवी को कह दिया कि मैंने तुमको तलाक दे दिया, तुम्हें डिवोर्स है, अंग्रेजी ज़बान में डिवोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो जिस ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तलाक के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके तलाक दे दी, तो इसको तलाक रजई कहा जाता है। इसका हुक्म यह है, रजई इस वजह से कहा जाता है कि रजई के रुजू के माने आते हैं लौटाना, आदमी अपनी बीवी को अपने निकाह में दोबारा लौटा सकता है, और यूं कह दिया मिसाल के तौर पर तलाक देने के बाद कि मैंने तुमको लौटा लिया तो दोबारा निकाह में आ जाएगी, मैंने रुजू कर लिया तो दोबारा निकाह में आ जाएगी, या शहवत के साथ उसको छू लिया जाकर, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी वाला जो ताल्लुक होता है तो छू लेने से भी, पकड़ लेने से भी रुजू हो जाता है वो। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि अगर आदमी ने अपनी बीवी को तलाक रजई ही दी है चाहे एक हो चाहे दो हो, बीवी को निकाह में दोबारा वापस ले सकता है फिर ये। लेकिन एक किस्म तलाक की वो है जिसको तलाक बाइन कहा जाता है। तलाक बाइन उस तलाक को कहा जाता है कि जिसमें सरीह अल्फाज से आदमी तलाक नहीं देता, किनाई अल्फाज से तलाक देता है, उसको अरबी में किनाई अल्फाज कहते हैं। यानी जो तलाक के माने में सरीह नहीं रहते, उसमें तलाक के माना का भी एहतमाल रहता, तलाक के अलावा दूसरे माना का भी एहतमाल रहता, तलाक के अलावा दूसरे माना का भी उसके अंदर एहतमाल रहता। जैसे मिसाल के तौर पर यह कहता कि भाई तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, कभी डांट डपटने के लिए भी कहता है ये, और कभी मैंने तलाक दे दी है इसलिए तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया, तुम चली जाओ, ये कह देता है। माना ये होते हैं उसमें, तलाक के माने का भी एहतमाल है, डराने का भी एहतमाल है। खैर ये आपके ऊपर डिसाइड नहीं होता कि किस नियत से दिए, ये तो उलमा से पूछना है आपको, जब जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस एतबार से इसके माना क्या होते हैं, तलाक कौन सी पड़ती है, क्या है क्या नहीं है। तो जो तलाक के बाइन होती है उसमें फौरन तलाक पड़ जाती है, और उसमें हुक्म यह है कि आदमी अपनी बीवी से रुजू तो नहीं कर सकता लेकिन निकाह कर सकता है दोबारा। अगर किनाई अल्फाज से किसी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी हो तो इद्दत के अंदर भी निकाह कर सकता है क्योंकि उसी की बीवी है वो, और इद्दत के बाद भी उससे निकाह कर सकता है वो, रुजू नहीं कर सकता, निकाह कर सकता है दोबारा। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, अच्छा एक वो है, एक ये है कि आदमी ने तीन तलाक अपनी बीवी को दे दिया तो उसमें तो रुजू नहीं हो सकता, उसमें कोई सूरत ही नहीं है उसकी। फिर वो मसला इंशाल्लाह आगे आएगा, तीन तलाक का जो मसला है, एक दो आयत के बाद तफसील के साथ हम जिक्र करेंगे वो। तो अल्लाह तबारक व ताला शोहरों के लिए यहाँ पर दूसरा हुक्म जो जिक्र फरमा रहे हैं, वो तीसरा हुक्म इस आयत में जो जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि वबूलतुहुन्न अहक बिरद्दहिन्न फी दालिक, और उन मुतल्लका औरतों के शोहर अपनी बीवियों को निकाह में वापस लेने के ज़्यादा हकदार हैं, इन अरादु इस्लाह, अगर वो इस्लाह का इरादा रखते हैं। यहाँ एक शर्त अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाई, वो ये फरमाई कि बीवियों को जो आपने तलाक देने के बाद दोबारा रुजू कर लिया है उनसे, तो ये उसी वक्त करना चाहिए जब आप अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करने का, खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का इरादा रखते हों। यह है, बीवी को लटकाना अगर मकसद है तो फिर वह नहीं करना चाहिए। आमतौर पर यही अनानियत का मसला होता है, बीवी का मसला भी अनानियत का है, शौहर का मसला भी अनानियत का है। रोज़ाना हमारी जो काउंसलिंग होती है ना, वो यही होती है, एक घंटा दो घंटे इसी में सर्फ होते हैं हमारे, समझाते समझाते हमारा सर भी पक जाता है उसमें। ये नहीं मान रहे, अपनी अनानियत का मसला है, वो नहीं मान रहे, उनकी अपनी अनानियत का मसला है। शरीयत का हुक्म यह है कि भाई अगर मियां बीवी में इख्तलाफ हो जाए, अच्छे तरीके पर अगर रहना चाह रहे हैं तो अच्छे तरीके पर रहो, एक दूसरे के हकूक अदा करो, उसने मुआशरत के साथ रहो, अदब अखलाक और तमीज़ के साथ रहो, एक दूसरे के हकूक अदा करते रहो। भाई अगर नाराज़गी हो रही है, ना इत्तफाकी हो रही है, नहीं जम रही है बात, निभा नहीं हो सक रहा, मुश्किल हो रही है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि रुख्सत कर दो फिर। अब कभी अपनी आना का मसला होता है, कभी ख़ानदान वालों की वजह से, कभी उनकी वजह से, कभी फलां की वजह से, हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने तलाक दे दी तो ख़ानदान वाले, अगर मैंने छोड़ दिया तो ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, भाई बहन क्या बोलेंगे। आदमी शरीयत का हुक्म यह, इस पर अमल करें, बड़ी सहूलत है इसमें, नहीं निभ रहा है रिश्ता, आसान रास्ता यह है कि रुख्सत कर दिया जाए। अब शौहर बीवी की तरफ से तकलीफ़ होती है कि उसने मुझे सताया है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये कहा, इस वजह से मैं भी अब उसको लटका कर रखूँगा बस। बहुत से मर्द हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें होता है आदमी यही कहता है कि मैं लटका कर रख दूंगा बस, ना तलाक दूंगा ना खुला कबूल करूँगा, उसने मुझे सताया है। तलाक देकर रुख्सत कर दिया जाए, या फिर निकाह में रखें तो अच्छे तरीके पर रखें, अगर वापस लेना चाह रहे हैं तो अच्छे तरीके पर निकाह में वापस रखें, अच्छे तरीके पर वापस ले लें निकाह में। तो लपक फरमाते हैं कि सताना मनचाना हो रुजू कर लेने का, उससे मैं तो तलाक दे दिया, लेकिन ये सोच, अगर ये सोच लिया कि तलाक तो दे दी, इसको तो छुट्टी हो गई भाई, लिहाजा मैं दोबारा निकाह में वापस लूंगा, उसके बाद इसको सताऊंगा, फिर नहीं करना चाहिए, होता है ये। तो फरमाते हैं तीसरा हुक्म आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने कि इस्लाह का अगर इरादा है, अच्छे तरीके पर रखने का इरादा है, खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का दोबारा इरादा है, तो निकाह में वापस ले लो फिर, या तो निकाह करना है तो निकाह कर लो, या रुजू करना है तो रुजू कर लो, लेकिन अच्छे तरीके पर रहो। उसके बाद चौथी बात इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने जो जिक्र फरमाई वो ये है, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور مردوں پر عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں, قاعدے کے موافق, شرعی ضابطوں کے موافق۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کچھ حقوق عورتوں کے ذمے میں رکھے ہیں مردوں سے متعلق, تو اسی طرح مردوں کے ذمے میں بھی بیویوں کے حقوق رکھے ہیں۔ یہ ہے کچھ ذمہ داریاں۔ اس کا مطلب آیت کا یہ نہیں ہے, بعض لوگ اس کا غلط مطلب یہ نکالتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں تمام چیزوں میں برابر ہیں، لہذا کھانا چولہے میں جو ہے نا صرف عورت نہیں پکائے گی، مرد بھی پکائے گا عورت بھی پکائے گی، تمہارا بھی حق ہے میرا، تم اکیلے کے، میں اکیلے تھوڑے ہی کھا رہے ہیں، تم بھی کھا رہے تھے، تم بھی ساتھ دو، کمانا ہے تم بھی ساتھ دو، میں بھی کماؤں گی، تم بھی کماؤ، بچوں کو لانا ہے، تمہارا بھی، تمہارے بچے نہیں ہیں، صرف میرے بچے نہیں ہیں، تمہارے بھی ہیں، تو میں بھی لاؤں گی، تم بھی لے کر آؤ، یہ لڑائی ہوتی ہے، یہ اس لیے میں سنا رہا ہوں، لڑائی ہوتی ہے ایسی، بچوں کے ڈائپر چینج کرنا ہے، تم بھی چینج کرو، میں بھی چینج، کیونکہ بچے دونوں کے ہیں، یہاں یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ہر چیز میں، ہر ہر حکم میں، ہر ہر حق میں جو ہے دونوں کے، یعنی دونوں کے حق متعلق ہوتے ہیں، آیت کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورتوں پر رکھی ہیں، سیم ذمہ داریاں رکھی ہیں، یہ نہیں ہے آیت کا مطلب، مرد کی ذمہ داری کی نوعیت الگ ہے، عورت کی ذمہ داری کی نوعیت الگ ہے، مرد کی ذمہ داری کیا آتی ہے، تو مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کرے، بیوی کے کپڑوں کا انتظام کرے، بیوی کے رہنے کا انتظام کرے، مناسب گھر میں جو ہے نا بیوی کو رکھے، اس کے لیے جو سہولتیں ہو سکتی ہیں وہ مہیا کرے، اس کے لیے جو ضروریات ہیں جو ہے نا وہ مہیا کرے، پھر اس کے علاوہ حسن اخلاق، حسن معاشرت کے ساتھ رہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، اچھے بول بولنا، اچھے انداز میں رہنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لنسائی ہی، بہترین مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہنے والا ہو، اسی لیے ہے نا کہ اگر آدمی کے اخلاق کا پتہ کرنا ہو تو بیویوں سے جا کر پوچھو، اس کے باہر تو دوستوں کے ساتھ بڑا ہسمکھ ہوگا آدمی، بڑی اچھی زندگی ہوگی، باہر ملیں گے تو کھائیں گے پئیں گے، چائے ہوگی، بریانی ہوگی، سب کچھ ہوگا، ہوٹلنگ ہوگی، بیٹھیں گے، لیکن جیسے ہی گھر میں گئے لڑائی شروع، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کا معیار دوست نہیں ہے، بیوی ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، مستقل اس کے ساتھ رہنا ہے، کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سونا ہے، ساتھ میں رہنا ہے، دونوں کا مزاج جڑ جمے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہے، طبیعتیں دونوں کی ملیں ضروری نہیں ہے، عادتیں دونوں کی ملیں یہ ضروری نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتے ہیں بالکل، ویسے بھی خواتین کے مزاج میں نسبتاً ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یہاں اوپر جو سن رہی ہیں، نیچے جو سن رہی ہیں، ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ اس سے مستثنا ہے، ان کے تو ظاہر سی بات سننے آ رہے ہیں، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے، تو نسبتاً میاں بیوی کا جڑنا جو ہے نا عادتوں کا، مزاج کا، طبیعت کا بڑا مشکل ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارہ فرمائی ہے کہ بھائی نسبتاً ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو اس کو برداشت کرے آدمی، پھر شوہر کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت کے ساتھ پیش آئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں، آخری نصیحتوں میں سے ہے یہ، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ اندازہ لگائیے کیا عالم تھا اس وقت، کس تکلیف میں آپ ہیں، امت کو چھوڑنے کا بھی ایک طرف غم ہے، امت کی فکر بھی مستقل ستائے جا رہی ہے، پتہ نہیں میرے بعد امت کس حال میں ہوگی، کس نہج پر چلے گی، کس رخ پر چلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں کہ اے امت، یعنی الصلاح الصلاح نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس وقت عجیب و غریب حالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو ہمارے لیے ہے، جو ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے، آپ مسجد نبوی میں، حجرہ کتنا ہے، کتنے قدم پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، بالکل ہی چند قدم کے فاصلے پر ہے، جہاں آپ کا ممبر تھا، جہاں پر آپ تشریف لاتے تھے، چند قدم کے فاصلے پر ہے، ریاض الجنہ کا فاصلہ ہے، اس کے بعد حجرہ مبارک، حجرہ انور ہے، اتنا بھی چل کر آپ نہیں آ سک رہے تھے، آپ اتنے بیمار ہو گئے تھے، بے ہوشی کی حالت میں، افاقہ ہو رہا ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے، افاقہ ہو رہا ہے، پھر بے ہوشی ہو رہی ہے، یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس وقت ہمت ہوتی تھی تو دو دو صحابہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے، امت کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ جماعت کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، دو صحابی ایک کندھے میں سہارا دیے ہوئے ہیں، دوسرے صحابی دوسرے کندھے میں سہارا دیے ہوئے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھائی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اور رخصت ہوتے وقت بھی یہی الفاظ آپ کے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نمازوں کا اہتمام کرو، قیامت میں پوچھے جانے والی چیزوں میں نماز اہم چیز ہے، خواتین سے بھی گزارش ہے گھروں میں وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی کرنے والی یہ چیز ہے، اللہ کو منانے والی یہ چیز ہے، دین اور دنیا کو بنانے والی چیز ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا، اللہ اگر اس سے راضی ہوگا تو کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پیش کیے جائیں، قبول کیے جائیں، اس کی وجہ سے جنت مل جائے، ایسا نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے تو بس کافی ہے، کوئی ایک عمل، اعمال ایسے ہے ہی نہیں ہمارے، اور ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جا ہی نہیں سکتی، قرآن و حدیث میں حضور پاک جس کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو گیا وہ جہنمی ہے، جس کے ساتھ اللہ پاک حساب لے لیں گے وہ جہنمی ہے، وہ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اللہ کے فرائض کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کر ہی نہیں سکتے ہم، حساب لے لیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا مسئلہ ہے، جنت میں جائیں گے تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، بس محض اللہ کے فضل کی بنیاد پر۔ اس لیے جو چیز ہم کر رہے ہیں چھوٹی موٹی ہی کیوں نہ ہو، ٹوٹی پھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اہتمام کے ساتھ کریں۔ ان میں سے ایک اہم نماز بھی ہے، نیتوں کو اپنی درست کریں کہ کرنا ہے تو مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے بس۔ اور اتنی آسانی اللہ نے رکھ دی ہے کہ نیت کا رخ آپ نے پھیر لیا، نیت کو آپ نے کسی جانب کر لیا تو ایک دنیاوی کام ہے لیکن عبادت بن گئی، بیوی سے قریب ہو رہے ہیں آپ۔ نیت اگر آپ کی یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا، شریعت کا حکم ہے یہ، اس کے بعد وہی چیز عبادت ہے آپ کے لیے، جنسی تسکین ہے لیکن عبادت بن گئی وہ۔ اور فرق کیا ہے؟ صرف نیت کا فرق ہے، دنیا کے کسی کام کے اندر نیت کی تبدیلی اگر آپ نے کر لی ہے تو وہ عبادت ہے پھر۔ تو بہرحال، تو اس آیت میں اللہ پاک نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ مردوں پر عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر کچھ حقوق ہیں، پھر وہ یہی ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی بات مانے، شوہر جب گھر میں آئے تو مسکرا کر دے کے استقبال اچھے انداز میں کرے، ڈنڈے سے نہ کرے، گھور کے اس کا استقبال نہ ہو۔ شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے، بیوی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پہلے سے ہی لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اذا نظرت الیہا سرت ہو، اذا نظر الیہا سرت ہو، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو بیوی خوش کر دے، اس کو خوشی سے دیکھے۔ اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ترجمے میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے، پانچ نمازوں کا اہتمام کرے، روزے اور زکوٰۃ کا اہتمام کر لے، اور جب شوہر دیکھے تو اس کو مسکرا کر دیکھے، شوہر کے غائبانے میں جو ہے نا اس کی اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ قیامت میں ایسی خاتون کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، استقبال کے طور پر بلایا جائے گا کہ تمہارے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جنت اتنی آسان کر دی ہے۔ شوہروں کے حقوق کی رعایت ہونا ہے، شوہر جو بار شوہر کی اپنے آپ کو قربان کر دے بس، جنت ہی جنت ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، صبر یہاں پر کر لیا بس۔ مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے حکم دیا گیا تو مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے دوسری طرف ویسے ہی حکم اللہ کے نبی نے دیے بھی ہیں، شوہر جو کہے۔ ہاں شوہر اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم کر رہا ہے تو وہاں نہیں مانی جائے گی، پھر اس کے بعد نماز چھوڑنے کے لیے کہا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، نقاب اٹھا نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بے پردہ گھومنے پھرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بہت سے شوہر ہوتے ہیں بیوی کو برقع پہننے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نقاب مت لگاؤ، برقع مت پہنو، فلاں کام مت کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیویاں ہیں شوہروں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ داڑھی کٹا لیں آپ، بیویاں ہیں شوہروں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ لباس ایسا پہنیں آپ، تو اگر یا شوہر ہیں بیویوں سے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کرو، تو یہاں یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہو تو وہاں پر اپنی مخلوق کی فرما برداری کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر کسی چیز کا حکم دے رہے ہوں اور اس میں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر کہہ دیا جائے گا صراحت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، ہم اس کو فالو کریں گے بس۔ اب آپ بہت سے ماں باپ ہیں بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ مت کر، وہ مت کر، ایسا کر، ویسا کر، اگر شریعت کے خلاف ہے تو بات نہیں مانی جائے گی، پھر اچھے انداز میں لڑا نہیں جائے گا ان سے، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ جو ہے نا لہجہ تیز نہیں کیا جائے گا، زبان تیز نہیں کی جائے گی، عزت کے ساتھ ان کو بتایا جائے گا، پورے احترام کے ساتھ ان کو بتایا جائے گا کہ بھائی شریعت کا حکم یہ ہے، ہم نہیں کر سکتے ایسا، معذرت اس مسئلے میں آپ کی بات نہیں مان سکتے، حکم کو ٹالنا تو نہیں ہے، آپ کی حکم کی اتباع کرنے کا حکم ہے قرآن و حدیث میں، لیکن وہیں پر آپ کے حکم کی اتباع ہوگی جہاں پر آپ کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ حقوق مردوں کے ہیں اور کچھ حقوق عورتوں کے ہیں، مرد اپنے حقوق کو ادا کرے، عورت اپنے حقوق کو ادا کرے۔ عام طور پر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں سے حقوق کے ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جہاں مطالبہ ہوگا نا وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ آپ اپنے فرائض اپنے حقوق کو ادا کریں، مطالبے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر بیوی اپنا فرض کیا ہے اس کو اس کو دیکھے، غور و فکر کرے، اس کو ادا کرے، شوہر اپنا فرض کیا ہے اس کو دیکھے، اس کو ادا کرے، کسی ختم۔ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں بھائی، اپنا جو حق ہے اس کو نبھائیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بھائی میری ذمہ داری کیا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے اچھا کھانا، اچھا بولنا، اچھا رکھنا، بس. پھر اس کے بعد زیادتی سامنے والے کی طرف سے کیوں ہوگی پھر؟ اور وہ یہ دیکھے کہ بیوی یہ دیکھے کہ بھائی میرے ذمے میں کیا ہے، میرے ذمے میں یہی ہے کہ بھائی خدمت کرنا ہے شوہر کی، اطاعت کرنا ہے، اس کی شریعت پر چلنا ہے، تھوڑی سی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے یہ بات ارشاد فرمائے کہ معروف طریقے کے مطابق دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. تو بہت سے احکام ہیں. اچھا یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہے. اچھا اس کے بعد آگے فرمایا کہ ولی رجال علیہ الندرجہ، لیکن یاد رکھو ایک بات یہ بھی ہے، وہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گناہ فضیلت عطا فرمائی ہے عورتوں پر. اللہ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے کچھ حقوق مردوں، یعنی دونوں حقوق ادا کرنے میں برابر ہیں، کچھ ذمہ داریاں شوہر ادا کرے گا، کچھ ذمہ داریاں بیوی ادا کرے گی، لیکن فی نفسی ہی مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ آیت مبارکہ ہے جو بتاتی ہے کہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے عورتوں پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس فضیلت کے حاصل ہونے کے نتیجے میں شوہر بیوی پر ظلم کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بیوی کے حقوق کی بیوی کے حقوق کی پامالی کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بیوی کے ساتھ گالی گلوچ کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بدتمیزی بدسلوکی کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ فضیلت جو دی گئی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس آیت پر بہت اشکال ہوتا ہے، ایسے پارے پانچ میں بھی ہے رجال قوامون علی النساء، اس آیت پر کہ اس آیت سے اور اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے. تو اب یہ جو غیر مسلم ہیں ان کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کی طرف سے بھی، کہ بھائی اسلام میں مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر نہیں بتائے گئے، عورتیں مردوں کے برابر ہیں. سوال یہ کہ کیسے برابر ہوں گی بھائی، عورتیں مردوں کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک، یعنی بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، فطری اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کا مزاج الگ، دونوں کی طبیعت الگ، دونوں کی قوتیں الگ، ہر اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. اس حقوق کے اعتبار سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں دونوں میں؟ آزادی نسواں، ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، عورتیں مردوں کے برابر ہیں، مردوں کے برابر چل سکتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں کے قدم بقدم عورتیں چلیں گی، عورتیں پیچھے کیوں رہیں؟ عورتیں اگر پیچھے رہیں گی تو کیا ہوگا؟ معاشرہ ہمارا ترقی نہیں کرے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا. ایک بہانہ یہ بھی چل رہا ہے، عورتوں کو اسلام نے پیچھے کر دیا، عورتوں کو جو ہے نا گھروں میں بند کر دیا، تو اس کے نتیجے میں ملک کی ترقی میں جو ہے نا ان کا حصہ نہیں ہو رہا ہے، ملک کے لیے وہ خدمت نہیں کر سک رہے. تو جتنے مرد ہیں ان کی خدمت ہو رہی ہے، پھر ان کی جابیں ملازمتیں پوروں کی لگ گئی ہیں، جتنے مرد ہیں یعنی وہ بھی ملازمت کریں گے تو ملک کو ترقی ہو گئی. تو مردوں کو بھی ملازمت پوری 100% ملازمت ملی ہوئی ہے. جس ملکوں میں نعرے لگتے ہیں وہاں پر مردوں کے احوال دیکھیں، حکومت کتنا مردوں کو سپورٹ کر رہی ہے. ایک بہانہ ہے بس یہ. مردوں کو اب فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ تو ایک بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے بنیادی طور پر کہ اللہ نے، اللہ تبارک و تعالی کو اختیار ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، جس کو چاہے فضیلت دیں. اللہ سے پوچھنا چاہیے، اللہ پاک خالق ہیں، اللہ نے فضیلت دی ہے تو فضیلت دی ہے، بس تسلیم کرنا ہے ہمارا. اور ہم بھی انہی کے باتوں میں بہہ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، حقوق ہیں دونوں کی، ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، لیکن مردوں کی فضیلت ہے. کیوں ہے؟ تو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بنایا، افضل اور مفضول اللہ نے بنایا ہے، ہم نے کیے ہیں تو اس کو ماننا ہے. پوری زمین میں سے اللہ نے بیت اللہ کو منتخب قبر فرمایا کہ یہ سب سے افضل جگہ ہے، یہ میرا گھر ہے. اس کی عظمت کا، اس کی عظمت اور اس کا احترام آپ کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیوں چنا، اللہ نے چنا ہے وہ. اللہ نے انسانی جسم بنایا ہے، انسانی جسم اور انسانی اعضاء کی حیثیت ہر ایک کی الگ الگ ہے. سر کی حیثیت الگ ہے، دل کی حیثیت الگ ہے، آنکھوں کی حیثیت الگ ہے، سب کا درجہ ایک جیسا نہیں، الگ الگ ہے. کوئی اہم ہے، کوئی اس سے کم اہم ہے، اس کوئی اس سے کم اہم ہے، لیکن ضروری پورے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی حیثیت تو الگ ہے، درجہ بندی تو الگ الگ ہے. آنکھیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی مجھے آنکھوں کا درجہ کیوں دیا، دل کا درجہ کیوں نہیں دیا. ہاتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سر کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا، مجھے دل کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا. اللہ کی تقسیم ہے یہ، تو اس لیے اس پر ماننا اس کو ماننا ضروری ہے، تسلیم کرنا ضروری ہے. اور آیت کے حوالے سے یہ بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھئی یہ قرآن کا حکم ہے کہ ایک گنا فضیلت مردوں کو حاصل ہے، تو اس لیے برابری اور مساوات کا دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ قرآن کی مخالفت ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ فطری اعتبار سے بھی عورتوں کا جو مزاج ہے، مردوں کا جو مزاج ہے، عورتوں کی جو ساخت ہے، مردوں کی جو ساخت ہے، عورتوں کی جو قوت ہے، مردوں کی جو قوت ہے، اس اعتبار سے عورتیں، مرد ہر اعتبار سے مردوں کے مساوی ہوں، مردوں کے برابر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے عورتوں میں مثال کے طور پر بچوں کے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، मर्द में है ये, कोशिश करने वाले कोशिश कर रहे हैं, यहां पर अमेरिका में इसकी भी कोशिश हो रही है, यानी मर्द जो है ना कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि हमल हमको भी ठहर जाए, नऊज़ु बिल्ला, इस बात की भी कोशिश चल रही है। अल्लाह ने बनाया नहीं है, ये फितरत ही अल्लाह ने ऐसी बनाई है, नेचर ही मर्द औरत का ऐसा है कि दोनों मुसावी नहीं हो सकते एक दूसरे के, फर्क उनमें लाजिमन है। औरतों को अल्लाह, तब असल में मसला यह है कि भाई अल्लाह, इंसान जब जिंदगी गुजारता है दो चीजें उसके सामने होती है, एक उसकी घरेलू जिंदगी होती है और एक उसकी माशी जिंदगी होती है। घरेलू जिंदगी के सिलसिले में इस्लाम ने औरत को जो है ना ये जिम्मेदारी दी है कि वो घरों की घर की जिम्मेदारी को निभाए, और माशी जिंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शोहर पर यह जिम्मेदारी, मर्दों पर यह जिम्मेदारी रखी है कि वो उस निजाम को देखे फिर, और उसके ऊपर बीवी के नफके, और ऐसा नहीं जब बीवी घर में है ना तो उसके खिलाने की पिलाने की रिहाइश की कपड़ों की हर चीज की जिम्मेदारी मर्द ही पर आती है फिर, इस्लाम ने रखा है वो, शरीयत ने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली है वो, और उसी में आफियत की जिंदगी है, और वही घर बसते हैं जिन घरों में इस ये निजाम काबू में हो। औरतें जो है ना मर्दों के बराबर है, इसलिए बाहर निकल गई मुसावात के, यहीं का नारा है वो, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी चल रहा है ये, मर्दें औरतें जो है ना मर्दों के बराबर है। घर में शौहर को खाना बनाकर खिलाए, इज्जत के साथ, आफियत के साथ, सुकून के साथ, राहत के साथ, पर्दे में रहकर, ये पसंद नहीं है। जाहिर बाहर जाकर गैरों के सामने जो है ना खाना बनाकर खिलाए तो वो है आजादी। ये है घर में शौहर का इस्तकबाल करने के बजाय होटलों में, ऑफिसों में, दुकानों में अजनबियों को जो है ना इस्तकबाल करे तो वो है आजाद। आजादी के नाम पर तो यही हुआ है ना, आजादी के नाम पर ये हो रहा है। औरतें मुलाजमत कर सकती हैं, मुलाजमत करने के लिए बाहर निकल गई तो घर में अगर शौहर का, शौहर के रिसेप्शन के लिए अगर खड़ी हो जाए तो उसमें इज्जत नहीं है। इज्जत यह है कि गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करे, उनका उनका इस्तकबाल करे। फिर घर में शौहर के लिए बेड पर बिस्तर नहीं बिछाएगी, लेकिन होटल में जानी बदकार और फासिक फाजिरों के लिए बिस्तर बिछाएगी, वो इज्जत है। काम करने वाले तो हर जगह औरतें ही हैं, दुकानों में काम करने वाली औरतें हैं, होटलों में काम करने वाली औरतें हैं, रिसेप्शनों में अगर आप देखें तो औरतें हैं, ऑफिसों में अगर आप देखेंगे तो औरतें हैं, हर जगह मर्दों का इस्तकबाल औरतों से है। बल्कि बाज़ाब्ता ये प्लान का हिस्सा है कि मर्द आते हैं फिर वहां पर। इस्लाम ने कहाँ रखा था, क्या मकाम दिया था औरत को, और इस्लाम ने जिस पस मंजर में मकाम दिया वो गौर करने की बात है कि जमाने जाहिलियत में जो सूरत हाल थी खवातीन की, बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था। सोच सकते हैं आप, बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को, बाप बाप कह रही है लेकिन अपने हाथ से जमीन में दफन करके मिट्टी डाल के आ जाता था। इस्लाम ने बताया कि ये बेटी जिसको तुम जिंदा जमीन में दफन कर रहे हो, इसी को अगर तुमने पाल लिया तो तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई। फिर इसी को तुमने अगर पाल लिया है तो तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब है, और तुम अपने हाथों से उसको दफन कर रहे हो। शरीयत ने बच्ची का यह मकाम दिया है, बेटी का क्या मकाम था तुम जानते तक नहीं थे। शरीयत ने बताया कि बेटी का यह मकाम है कि उसकी तरबियत, उसकी परवरिश अगर सही होगी, इस्लामी माहौल के अतबार से हो गई, इस्लामी तरबियत, इस्लामी जहनसाजी अगर उसकी हो गई, तो शौहर पर जो, बाप पर जन्नत वाजिब हो जाती है। फिर माँ का क्या दर्जा, क्या मकाम था। शौहर के इंतकाल के बाद उसकी जो बीवी होती थी उसके साथ जो सलूक किया जाता, जहां चाहे निकाह नहीं कर सकती थी। इस्लाम ने कहा कि औरत निकाह करे उसको इख्तियार है, कि इस्लाम का दिया हुआ इख्तियार है ये। पहले जमाने में ये इख्तियार नहीं होता था उसके, औलिया जिसके साथ चाहे निकाह कर सकते थे, हत्ता के सौंतेले बेटे निकाह कर लिया करते थे उससे। शौहर के माल में से विरासत नहीं दी जाती थी, इस्लाम ने विरासत दी है उसको, बताया है कि माल में तुम्हारा हक हो। शौहर का अगर इंतकाल हो जाए तो आज भी हिंदू, बहुत से हिंदू मजहबों में यह चीज है कि जिंदगी भर उसको बेवा रहना पड़ता है, निकाह नहीं कर सकती वो, हिंदू मजहब में आज भी है ये चीज, ये जिंदगी गुजारना है। अब कैसे रहे, क्या खाए, क्या पिए, कुछ भी नहीं। जालिमाना जो है ना, जो हुकूक यानी जो जुल्म है, वो तो और मजाहिब में पाया जाता है। इस्लाम ने तो हक दिया है कि नहीं, जहां इद्दत गुजारे 3 महीने, 4, जितनी भी इद्दत का जमाना इद्दत गुजारेगी, उसके बाद जिससे चाहे निकाह करे, उसके बाद अपनी जिंदगी गुजारे इफ्फत इफ्फत के साथ, इस्मत के साथ। विरासत के हकूक दिए हैं, निकाह के हकूक दिए हैं, माल के हकूक दिए हैं कि औरत का जो माल है वो औरत का माल है, औरत जो है अपने माल में से जहाँ चाहे तसरुफ कर सकती है। मर्द के लिए या औलिया के लिए हक नहीं है कि उसके माल में तसरुफ करें। कितने हकूक इस्लाम ने नहीं दिए, इज्जत और इफ्फत के हवाले से हक दिए हैं, जान के एतबार से इस्लाम ने उसके हकूक की हिफाजत की है, माल के एतबार से इस्लाम ने उसके उसके हकूक की हिफाजत की है, निकाह के एतबार से इस्लाम ने उसके उसके हकूक की हिफाजत की है, मीरास में इस्लाम ने जो है ना उसके हकूक की हिफाजत की है, ان کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے اسلام نے جو اہمیت دی ہے، جو حیثیت بتائی ہے ان کی، وہ الگ ہے. بیٹی کا درجہ تو الگ دیا گیا، ماں کا درجہ ایسا ہے کہ ماں کو اگر آدمی محبت کی عقیدت کی نگاہ سے اگر دیکھتا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام مل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. حج اور عمرے کا ثواب اگر کمانا ہے، گھر میں بیٹھو، ماں باپ کو عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھو بھائی، یہ ان کا درجہ ہے. عورت کا یہ تصور تھا، کیا تصور تھا تمہارے پاس؟ کوئی تصور نہیں تھا عورت کا. بعض ہندو مذاہب میں عورت کے یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس کے جسم کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، آج بھی ہے یہ. بیوی کو جاہلوں میں جو ہے نا، عملی طور پہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے مذہب میں یہ چیز تھی. عورت بازاروں میں خریدی اور بیچی جاتی تھی، کسی اعتبار سے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. ناپاکی کے ایام میں یہود و نصارہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو حیثیت ایسی تھی کہ گھر کے کونے میں ڈال دیتے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی وہ کھاتے تک نہیں تھے یہ لوگ. کہاں سے اسلام نے نکالا عورت کو، کس مقام پر پہنچایا، آپ اندازہ لگا. کہتے ہیں کہ اسلام میں مردوں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، تو کیا عورتوں مردوں کے حقوق نہیں ہے بھائی؟ مساوات نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے اسلام دوسرے مذہبوں میں کیا ہے؟ کس مذہب میں عورت سے متعلق، ماں سے متعلق، بیٹی سے متعلق، بہن سے متعلق، بیوی سے متعلق، خالہ اور پھوپھی سے متعلق کیا حقوق بیان کیے گئے آپ بتائیں؟ اسلام تو ہر ایک کے الگ الگ تعین کے، ہر ایک کے الگ الگ جو ہے نا، الگ الگ ہر ایک کے حقوق بیان کرتا ہے اسلام. ماں کا حق الگ ہے، بیٹی کا حق الگ ہے، بیوی کا حق الگ ہے، بہنوں کا حق الگ ہے، خالاؤں کا حق الگ ہے، پھوپھیوں کا حق الگ ہے. اسلام تو ہر ایک کے ساتھ. آزادی کے نام پر جب باہر نکل گئے، بے حیائی پھیل گئی، نتیجہ سب کے سامنے ہے. عورت جب باہر جاتی ہے تو شوہر سے اس کی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے کیسز کئی سارے آتے ہیں، باہر آفس میں لڑکوں سے بات چیت ہو رہی ہے روزانہ، محبت وہاں ہو گئی، اب شوہر کسی اور کے ساتھ جم نہیں رہی ہے، شوہر کے ساتھ جم نہیں رہی ہے، اب خلا چاہیے، طلاق چاہیے. کیوں بھائی؟ کل ہی کا میں کیس آپ کو بتا رہا ہوں، شوہر کے نکاح میں ہے ابھی، شوہر نے طلاق بھی نہیں دی ہے، خلا بھی قبول نہیں کیا ہے. عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میرا رشتہ آ گیا ہے دوسری جگہ سے، مجھے طلاق دیجیے. میرے پاس ریکارڈ ہے، لکھت میں ہے یہ چیز، یہ مطالبہ کر رہی ہے عورت. ہم نے یہی پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نکاح میں رہتے ہوئے رشتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ آزادی کے نام پر جب باہر نکل گئے تو میرے دوستو یہ صورتحال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد گھریلو زندگی کیسی گزرے گی پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد نہ شوہروں کی محبت ہوگی. آزاد جب باہر نکل گئے تو بچوں کو کیا پالیں گے، کیا پرورش کریں گے؟ پھر تربیت کیسی ہوگی؟ بیوی بھی باہر ہے، شوہر بھی باہر ہے، رات میں دونوں تھکے آئیں گے. اس کے بعد دونوں تھکے آئیں گے، اس کے بعد دونوں بھی ظاہر سی بات ہے تھکے ہوئے ہوں گے. تو کھانا بنانا، گھر صاف کرنا، پکانا کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ اچھا باہر نکال دیا تو اور پریشان کر دیا ہے ان لوگوں نے. عورت کو باہر نکالا تو اور پریشان، جاب کر کے آنا ہے، آ کے خود ہی پکانا ہے. پھر اسلام تو یہ کہتا تھا کہ مرد کمائے گا، عورت گھر میں رہے، پکائے خوشی سے، سکون میں، راحت میں رہے. ان لوگوں نے باہر نکالا تو جاب کرنے کے لیے عورت باہر نکل گئی، جب رات میں واپس آئے گی تو خود کا پکانا ہے، کپڑے دھو لینا ہے، گھر صاف کر لینا ہے، ذمہ داری اور بڑھا دی ان لوگوں نے. ہم کو مطلب ہم بیوقوف بنتے چلے جاتے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہے. ان مشرقی اور مغربی لوگوں کے جو ہے نا باتوں میں ہم بیوقوف بنتے چلے جاتے ہیں اور ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے دوست اسلام نے جو حقوق اور دائرے بیان کیے ہیں نا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ مردوں اور عورتوں کی بہتری کے لیے ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. اس میں کس قدر بے حیائی عام ہوتی ہے. گھرے گھر یہی بچے ہیں، تربیت صحیح نہیں ہوئی تو آج کل کیا ہے، مسلمان ہیں، بچوں کو جاتے جاتے صبح میں کہاں چھوڑتے، کچھ سینٹر ہوتے ہیں نا، جاتے جاتے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے، ڈے کیئر جو ہے نا، وہاں جا کے بچوں کو جاتے جاتے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے گا پھر لازمن. جب آپ اس کو بچپنے میں، جب آپ اس کو پالنا ہے، جب آپ اس کی تربیت کرنا ہے، وہ زمانے میں آپ اس کو ڈے کیئر میں لے کے جا کر چھوڑ دے رہے ہیں، وہاں کیا کھلا رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کی تربیت، اس کے عقیدے، اس کی فکر، اس کا طور طریقہ، اس کی تہذیب کیا سکھانا ہے، آپ تو ڈے کیئر میں ڈال دیے اس کو. جب انہیں بڑا ہوگا اور ماں باپ گھر میں ہوں گے تو ماں باپ بھی بوجھ لگیں گے اس کو، مجھے جاب ہے، مجھے جانا ہے، میرا فلاں میرا فلاں. تو اس لیے آپ بھی آئیے، آپ کے لیے بھی استقبال ہے وہاں پر. لے جا کر سیدھا اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا، سال میں ایک مرتبہ پھول لے جا کے پیش کر دیا، محبت کا اظہار ہو گیا، خوش اس پہ بچہ آیا تھا. سال میں ایک مرتبہ کس جذبے کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کن تمناؤں کے ساتھ، کن خواہشات کے ساتھ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اندازہ نہیں ہے. یہی ماں باپ، یہی اولاد جب اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کر رہی ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیا قصور ہمارا اپنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو ٹائم نہیں دیا, تربیت نہیں دی ہم نے, نتیجہ یہ ہے پھر. تو اس لیے اسلام نے جو ہے نا مردوں کو ایک گونا فضیلت دی ہے, وہ فضیلت میرے دوست اس لیے دی ہے کہ تاکہ گھریلو نظام جو ہے نا وہ صحیح طریقے پر چل سکے. جیسے ایک ملکی نظام ہے بغیر کسی امیر کے, بغیر کسی جو ہے نا سربراہ کے نہیں چل سکتا, بغیر کسی سلطان کے, بغیر کسی ذمہ دار کے نہیں چل سکتا, تو گھریلو زندگی بھی ایک نظام کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں ایک امیر کی, اس میں ایک سربراہ کی, اس میں ایک ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے, اور ذمہ داری کی صلاحیتیں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں عورتوں کے مقابلے میں. قوتیں علمی اعتبار سے قوتیں ان کی زیادہ ہوتی ہیں, عملی اعتبار سے قوتیں ہیں ان کی زیادہ ہوتی ہیں, طاقت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے, حفاظت اور مدافعت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اسلام نے اس وجہ سے مرد کو جو ہے نا یہ ذمہ داری دی ہے کہ عورت اس کے ماتحت میں رہے. اگر دونوں ہی کو آزاد چھوڑ دے, دونوں ہی کو آزاد چھوڑ دیں گے, دونوں باہر نکل جائیں گے, اس کے بعد جو ماحول ہے آپ دیکھیں پھر. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے, کہنے کا حاصل یہ ہے, خلاصہ یہ ہے میرے دوستو, جو اسلامی نظام ہے وہ اسلامی نظام سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں پر ایک دوسرے کے حقوق تو رکھے ہیں, ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس میں ایک گونا فضیلت اللہ نے مردوں کو دی ہے, ان کی افضلیت کا قائل ہونا بھی ضروری ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. مساوات عورتوں میں نہیں ہے, یہ مساوات ہے اس معنی کر ہے کہ بھی دونوں کے ذمہ میں کچھ حقوق ہیں وہ ادا کرنا ہے, لیکن اسلام پر اعتراضات یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور ہر اعتبار سے مساوات کا دعویٰ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ تو آیت کے آدھے حصے ہی کو لے لیتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہے نا پورے کو لیتے ہیں, تو قرآن پر اعتراض ہوتا ہے پھر. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں پر ہوتے ہیں شرعی ضابطے اور قاعدے کے موافق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کے لیے عورتوں پر جو ہے نا ایک گونا فضیلت حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں, زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. غالب ہیں نہیں, اللہ پاک جو چاہے قانون بنا دیں, اللہ پاک بنا سکتے ہیں, اور حکمت والے ہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ جو قاعدے اور قانون اللہ نے بنائے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں, اس کو سمجھو, اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے, اس میں تمہارے لیے سکون ہے, اس میں تمہارے لیے راحت ہے. اس زندگی کو سمجھو, عمل کرو, راحت میں رہو گے. اسی لیے آج کے زمانے میں بعض انگریزوں نے بھی اس بات کو سراہا ہے کہ بھائی ہم نے عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا, عورتوں کو باہر کھڑا کیا, لیکن ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے عورتوں کو جیسے ہم نے باہر نکالا ہے, ویسے ہی عورتوں کو گھروں میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا فیملی جو نظام ہے وہ قابو میں آ جائے. یہ ہمارے اپنے الفاظ نہیں ہیں, یہ غیروں کے, انگریزوں کے الفاظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کے صحیح علم, صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ, ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے, جمع ہونے کو قبول فرمائیے, اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے. یا اللہ, حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرمائیے, سب کی مغفرت فرمائیے, سب کے جائز تمنا اور حاجتوں کو پورا فرمائیے. ہم میں جو بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جس کی جو ضرورت ہے محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. یا اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنائیے. جو بے نکاح ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ, دینی اور دنیاوی تمام ضروریات ہماری پوری فرمائیے. ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. دونوں جہاں کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. دونوں جہاں کی سعادتوں سے ہم سب کا مالا مال فرمائیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ.